الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سیدی سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اور فرماتے ہیں راج کے شہر میں کرتے نہیں تیرے حکام راج کے شہر میں کرتے نہیں تیرے حکام باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. میرے دوستوں عزیز بچوں ماں اور بہنوں جب کہیں جلسے میں آپ لوگ شریک ہوں تو بیان کرنے والوں کی باتوں کو غور سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جلسے سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے. جب ہم باتوں کو سمجھیں گے اور غور غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہم کو دنیاوی فائدہ تو ہوگا, سب سے بڑا فائدہ دین کا ہوگا. اس دنیا کو اللہ تعالی نے عالم بنایا ہے, عربی میں اس دنیا کو عالم کہتے ہیں. یہ عالم جو ہے علم سے بنا ہے, علم کہتے ہیں جاننے کو, سمجھنے کو. اور عالم کہتے ہیں اس چیز کو جس سے دوسری چیز سمجھی جائے, جس سے دوسری چیز کا علم ہو. اس عالم کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں کی چیزوں کو دیکھو اور اس کے بارے میں غور کرو. اگر آپ غور کریں گے, دیکھیں گے, تو اس چیز کا علم بھی ہوگا اور اس چیز کے ذریعے بنانے والے کا بھی علم ہوگا. اس کو کس نے بنایا ہے اور کتنی شاندار یہ چیز بنائی گئی ہے. آپ ایک اچھی بلڈنگ دیکھیں, بہت خوبصورت عمارت دیکھیں, مثلاً تاج محل آگرے کا آپ جا کر دیکھیں, تو دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک تاج محل ہے. ویسی خوبصورت عمارت دنیا میں وہ ایک ہے. جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھتے رہ جاتے ہیں. پھر آپ سوال کرتے ہیں کس نے بنایا اور کس نے بنوایا. دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے, تاج محل نے آپ کو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے یہ جاننے پر مجبور کر دیا ہے کہ اس کو کس نے بنایا, کس نے بنوایا. اب آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں یا کتاب میں دیکھتے ہیں, اس کی تاریخ پڑھتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ شاہجہاں نے بنوایا اور فلاں فلاں کاریگر نے اس کی تعمیر کی. تو اب شاہجہاں کی قدر آپ کے دل میں بیٹھتی ہے کہ بادشاہ بہت سوجھ بوجھ کا تھا, بہت باذوق تھا, اس نے اتنی حسین خوبصورت عمارت بنائی. تاج محل نے بادشاہ کے سوجھ بوجھ اور اس کے باذوق ہونے کا عرفان دلایا. آپ بادشاہ کی تعریف کرنے لگے, گئے تھے تاج محل دیکھنے, اب بادشاہ کی عظمت آپ کے دل میں سما دے گی. اور جس سے ملے کیا واہ واہ, کیا خوب بادشاہ نے, شاہجہاں نے تاج محل بنایا. اسی کو کہتے ہیں عرفان اور معرفت. دنیا کی چیزیں دیکھ کر بنانے والے کی طرف آپ کا ذہن مڑ جائے اور اس کے بارے میں جستجو اور تلاش کرنے لگیں کہ یہ کس نے بنایا. عالم کو اللہ نے بنایا, ہر چیز میں ہزاروں قدرتیں, ہزاروں خوبیاں اور ہزاروں اچھائیاں رکھی ہیں. اب جب انسان اس پر غور کرتا ہے اور ایمان کے ساتھ غور کرتا ہے, دین اسلام کے بتائے ہوئے رہنما اصول کے سامنے وہ غور کرتا ہے, تو ہر چیز کے اندر اسے معرفت الہی کا شعور ملتا ہے.
بے شک
اسی لیے دنیا کے بہت بڑے صوفی عارف باللہ یہ کہہ گئے ہیں کہ ہر کے آہے کی از زمین ہو جائے.
بے شک بے شک
ہر گراہے کے از زمین ہو جائے وہ لہو لا شریک لہ
بے شک بے شک.
حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں ہر وہ پودا ہر وہ گھاس ہر وہ پلانٹ جو زمین سے نکلتا ہے تو جب وہ نکلتا ہے تو ننا منا ہوتا ہے اور ایک ہی ہوتا ہے, وہ ہزار دو ہزار نہیں ہوتے. ایک بیج ہے تو اس سے پہلے ایک ہی پودا نکلتا ہے, بعد میں پھیلتا ہے, اس کی شاخیں ہوتی ہیں, ٹہنیاں ہوتی ہیں, اس میں پھل لگتے ہیں, ہزاروں پھول ہوتے ہیں, پتیاں ہوتی ہیں. لیکن جب وہ نکلا تھا تو صرف ایک نکلا تھا اور اس نے سر نکالا تو آسمان کی طرف اس نے گویا انگلی اٹھا کر اشارہ کیا.
جی
آپ انگلی اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ اللہ. حالانکہ اللہ ادھر سے ادھر سے نیچے سے اوپر سے کسی جگہ ہونے سے پاک ہے.
بے شک
اللہ اپنے علم و قدرت سے پوری کائنات کو محیط ہے, گھیرے ہوئے ہیں, لیکن اوپر بلندی اور عظمت پر نشانی کا ایک مینار ہے. کسی کو بلند و بالا آپ تصور کرتے ہیں تو ارے بھائی وہ تو پہاڑ سے بھی زیادہ اونچا ہے, یہ نہیں کہتے ہیں زمین سے زیادہ نیچا ہے. یہ کوئی بلندی بیان کرنے کا طریقہ نہیں ہے بھائی. اس کا مرتبہ تو آسمان پر پہنچ گیا ہے, اس کی عظمت بہت اونچی ہے. جب اونچائی کا ذکر کرتے ہیں, عظمت اور بلندی کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کا ہاتھ نیچے نہیں جاتا ہے, اوپر ہی اٹھتا ہے نا. آپ یہ نہیں کہتے ہیں بہت بلند ہے, تو یوں نہیں کہتے بہت بلند ہے. لوگ بولیں کہ کہہ رہا ہے بلند اور اشارہ کر رہا ہے زمین کی طرف پستی کی طرف. یہ معرفت کے نازک موڑ ہیں. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں ہر کے آہے کے از زمین ہو جاتا, ہر خاص کا پودا جب زمین سے اگتا ہے تو وہ تم تو نہیں سمجھے وہ اگ رہا ہے, ہماری کھیتی میں اپج ہو رہی ہے اور پودے بیج نکل رہے ہیں. لیکن ایک صوفی جب دیکھتا ہے کہ یہ ایک ہی کیوں نکلا اور اوپر ہی جو نکلا تو کہتا میاں اس کو زبان تو نہیں ہے لیکن یہ اپنے حال سے زبان حال سے دنیا کو بتا رہا ہے, سبق پڑھا رہا ہے کہ اے لوگوں میرا اشارہ اس رب کی طرف ہے جو ایک ہے اور مجھے بھی ایک پیدا کیا. ہر گیا ہے کہ از زمین و یت وحدہ لا شریک لہ گوجل, تو وہ گویا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے, اکتا ہے, اس کی ذات ایک بے مثل و بے مثال ہے, اس کا کوئی شریک اور ساجی اور پارٹنر نہیں ہے. ہر گیا ہے کہ یہ زمین رولت وحدہ لا شریک لہ گوجل, بڑی طاقت والا ہے, بڑی قدرت والا ہے, اور اس نے اپنی قدرت سے اپنی مخلوق کو بھی قدرت والا بنایا.
بے شک
میں نے آج مغرب کی نماز میں یہ بیان کیا تھا کہ اللہ نے اپنی چھوٹی بڑی مخلوق کو لاکھوں کی تعداد میں پیدا کیا اور ہر ایک چیز کے اندر پاور دیا. اس میں سے چار عناصر, اربع عناصر کہا جاتا ہے, عناصر عنصر کی جمع ہے, پڑھا رہا ہوں. عنصر کو انگریزی میں کہتے ہیں ایٹم. فور ایٹمس ہمارے وجود میں رب نے چار چیزیں, چار وستو, چار ایٹم, چار جز رکھے ہیں. وہ کیا ہے؟ ہم کو اللہ نے چار چیزوں کا کمبنیشن ملا جلا بنایا ہے. ایک کا نام ہے ہوا, دوسرے کا نام ہے پانی, تیسرے کا نام ہے آگ, چوتھے کا نام ہے مٹی. اس کو کہتے ہیں فور ایٹمس. ان چاروں کا کمبنیشن ہے جس سے ہم بنے ہوئے. ہم میں مٹی بھی ہے, پانی بھی ہے, ہوا اور آکسیجن بھی ہے, ہمارے اندر آگ کی گرمی بھی ہے. یہ چاروں کا کمبنیشن ہوا تو یہ چلتا پھرتا انسان بن گیا. اللہ چاہتا تو صرف مٹی سے بنا سکتا تھا, چار چیزوں کو اس کی ضرورت نہیں تھی. آپ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے چار چیزوں کا کمبنیشن بنایا. اب ان چار چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو بڑے پاورفل چیزیں ہیں. پانی کی طاقت بہت زیادہ ہے, ابھی آپ کو اس کی طاقت نہیں ملتی. دو دو گلاس پی جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں, تو پانی ہے پی گئے. لیکن ان لوگوں سے پوچھو جو سمندروں کے کنارے آباد ہیں, یہ بھی وہی ہے. جب سمندر میں طوفان کبھی آتا ہے اور اس پانی کی طاقت آپ کو معلوم کرنی ہے, اور شہر میں گھستا ہے یا جس طرح مڑتا ہے وہاں کی ساری آبادیوں کو تہس نہس کرتا ہے. اتنا طاقتور ہے کہ پہاڑ کی چٹانوں کو ہلا کر زمین پر گرا دیتا ہے. نرم پانی ہے لیکن بڑا طاقتور ہے. اللہ ہمیں پانی کے اندر عظیم طاقت عطا فرمائی ہے, اور اس کی طاقت معلوم کرنے ہو تو پانی کا ایک حصہ ہے کرنٹ. یہ جو کرنٹ ہے یہ کہاں سے بنتا ہے؟ پانی سے بنتا ہے بھائی. پانی میں پیر ڈال دو کبھی کرنٹ لگا, بہت ایماندار ہے پانی. اگر روز کرنٹ مارتا تو جیسے گلاس منہ کے پاس لے جاتے آپ چپ گلاس ادھر. کرنٹ یہی کرتا ہے نا, جس نے ٹچ کیا وہ بھسٹ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھ اپنی طاقت ہمیشہ مت دکھانا. وہ اپنی ساری طاقت کو پانی میں سمیٹے ہوئے, اور جب تمہاری ضرورت ہوتی ہے تو اس طاقت کو انسان اس پانی میں سے نکالتا ہے. پانی ہی ہے جو تمہیں اس وقت پوری روشنی دے رہا ہے. پانی ہے جو اس کو بولنے پر مجبور کرتا ہے. پانی ہے جس نے تمہاری فیکٹریوں کو چلایا ہے. یہ سارا کرنٹ اسی پانی سے بنتا ہے. پانی کی طاقت بڑی عظیم ہے. اس کرنٹ کی طاقت کو آپ جب جانتے ہیں تو اب مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ پانی طوفان بن کر چلتا ہے تو کبھی کبھی اس پانی کے اندر کرنٹ کی چنگاریاں بھی نکلتی ہیں, اور جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو یہ سمندر جو لہریں دیتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والبحار سجرت. جب اللہ کا جلال اس زمین پر اور سمندروں پر پڑے گا تو سمندر کا حال یہ ہوگا کہ سارے سمندر سلگا دیے جائیں. والبحار سجرت, اس پانی میں ایسی آگ کے شعلے اٹھیں گے جیسے کہ پٹرول پمپ کی ٹنکی میں آگ لگ گئی. پٹرول میں آگ لگتی ہے, کتنا بھینکر منظر ہوتا ہے. اس پانی کے کرنٹ کو اللہ آگ کی شکل عطا فرمائے گا, اور یہ مہا ساگر یہ سمندر پٹرول کی طرح جلے گا. بولو کیا عالم ہے, اس کی طاقت کو کون روک سکتا ہے؟ بڑا طاقتور ہے. جب سمندر طوفان بن کر کے شہروں میں گھستا ہے تو نہ فوج اس کو روک سکتی ہے, نہ فائز میڈیا کا حملہ اسے روک سکتا ہے. بہت طاقتور ہے. یہ طاقتور پانی اللہ نے آپ کے اندر رکھ دیا. اس طاقتور پانی کی بجلی اس ان وائروں میں ہے. تو ویسے وائر دبلا پتلا اوپر سے لگتا ہے, لیکن جب کرنٹ لگتا ہے تب پتا چلتا ہے پہلوان صاحب کو بھی کتنا طاقتور ہے. اللہ نے اس پانی کا کرنٹ انسان میں اور اس کی طاقت رکھی ہے, اور پانی کا طوفان اسے کوئی روک نہیں سکتا. ایک بات. دوسری چیز کیا آپ کے اندر ہے؟ جب تو بولو بھائی, چلو کچھ بھی بول دو. چلو آگ لے لیتے ہیں. آگ میں کتنی طاقت ہے اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو انگلی ڈال کے دیکھ لیجیے. بڑے سے بڑا پہلوان باپ باپ چلائے گا. وہ اس کو سردی کے اندر گرمی سے دے کر کے یہ نہیں کہے گی ہے انگلی تو ٹھٹھک رہی تھی, میں نے تجھے ہیٹ دے دیا ہے, چلو سکون مل جائے. ڈالا اور جلایا. اور صرف انگلی کی بات نہیں, اگر پورے شہر میں خدا نہ کرے آگ لگ جائے تو اس آگ کا مقابلہ کون کرے گا؟ اس کو کون بجھائے گا؟ فائر بریگیڈیئر کا بمبا بھی جل رہا ہے جو ہر آگ کو بجھانے میں کامیاب ہوتا ہے, لیکن اگر فائر بریگیڈیئر ہی میں آگ لگ گئی تو بمبا ٹن 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 کرنے کے بجائے بھر 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 کر کے سب سر کے ساتھ جائے گا, ہے نا؟ آگ بڑے بڑے لوہے کو جلا کر پانی بنا دیتی ہے. ایسی طاقتور ہے یہ آگ. اور جب یہ اپنا روپ دھارن کر کے تمہیں بتاتی ہے تو اس کی طاقت کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ طاقتور عنصر اور ریکم اللہ نے انسان میں رکھ دیا. اب کل چیز کو ڈھونڈنا ہے آپ کو, اے آگ کدھر ہے, اے پانی کدھر ہے, یہ سب ملیں گے اس میں. لیکن ادھر ادھر مت کرنا, ادھر جانا جو ڈھونڈ چکا ہے. تم سے نہیں یہ ملیں گے. دو بات ہو گئی. تیسری اب کیا ہے آپ کے اندر؟ ہوا. ہوا کی طاقت ہے کہ نہیں؟ ہوا آئی ٹھنڈی لگی, بولے کیا شاندار ہوا ہے. لیکن اگر 500 کلومیٹر کی رفتار فی گھنٹے سے یہ ہوا کہیں سے گزرے تو یہ تین کا شہر تو اپنی جگہ پر ہے. بڑے بڑے الیکٹرک پول اللہ اکبر کہے بجائے رکو میں چلے جائیں گے. جتنے الیکٹرک پول ہیں لوہے کے سب رکو میں, کوئی سجدے میں بڑا ہوا ہے. ارے اس کو کس نے اتنا ابڑا پن دے دیا؟ یہ کیوں جھکا؟ بولے ہوا آئی تھی. ہوا میں اتنی طاقت کہ جب وہ چلتی ہے تو بڑے بڑے لوہے کے کھمبوں کو رکو اور سجدہ کرنے پر مجبور کرتی ہے. بڑے بڑے درختوں کو جو 100 سال سے کھڑے جھوم رہے ہیں, ایک تماچا ہوا کا پڑتا ہے تو جڑ سے حضرت درخت صاحب نیچے گرتے ہیں کہ نہیں؟ ٹرافک رک جاتا ہے, جھاڑ گر گیا. کس نے گرایا؟ شیطان نہیں آیا تھا, ہوا کی طاقت. پورے سڑک پر درخت گرے ہوئے ہیں جیسے مدر کیا ہے, کہیں رکو میں کہیں سجدے میں. اس طرح سے ہوا نے سب کو جھکنے پر مجبور کر دیا. اب چوتھی چیز کیا رہے ہیں؟ آکسیجن ہو گیا ہوا. اب رہی مٹی. یہ بہت ہی مٹی جو ہے خاموش ہے, کچھ نہیں بولتی. لیکن جب زلزلہ آتا ہے زلزلہ سمجھے بھوچا بھوکم سمجھ گئے, دھرتی بھوکم ہل گئی ہے. پہلے تو بڑے بڑے ہوٹلوں کو اپنے سینے پر لے کے کھڑی ہے, کچھ نہیں بولتی ہے. بڑے بڑے پہاڑوں کو اپنے چھاتی پر لے کے کھڑی ہے, کچھ نہیں بولتی. اور جب اس کو جلا جاتا ہے اور دھرتی ہلنے لگتی ہے تو پہاڑ کی چٹانیں کھسکتی ہیں, بڑے بڑے ہوٹل نیچے دھس ہو جاتے ہیں, بڑی بڑی عمارتیں ختم ہو جاتی ہیں. کئی دیوار مسکراتی ہے, اور کہیں دیواریں قصبے میں پڑی ہیں. کیا ہوا؟ دھرتی ہلی تھی, دھرتی ہلی, سارا شہر قبرستان بن گیا. ایسے کتنے تاریخ میں واقعات آپ کے ہیں. یہ مٹی بھی بڑی طاقتور ہے, اور ان چاروں طاقتور کو اللہ نے انسان میں جمع کر
دیا.
سمجھے؟ جب ایک طاقت جوش میں آتی ہے تو کوئی نہیں روک سکتا, نہ حکومت روک سکتی ہے, نہ کوئی مشینری روک سکتی ہے, نہ یہ آپ کی پلٹن اور فوج روک سکتی ہے, نہ ہوا کے طوفان کو روکنے کی طاقت, اور نہ پانی کے طوفان کو روکنے کی کسی میں طاقت اور شکتی ہے, نہ ہوا, نہ مٹی کے ہلنے کو کوئی روک سکتا ہے, نہ آگ کے جلنے کو کچھ روک سکتا ہے. ماشاء اللہ کا اللہ اس 10 روپے میں 10 لاکھ اس کو
ہٹا.
تو میں یہ عرض کر رہا ہوں دوستو, دیکھو یہ دھرتی ہلی, بس کیا ہلا؟ اس حرکت میں حرکت ہے. یہ چار عناصر پاور فل رب نے بنائے ہیں, اور چاروں کو انسان کے اندر رکھ دیا ہے. اب میں دوسری بات کی طرف آپ کے ذہن کو موڑ رہا ہوں. دنیا میں ایک ایٹم جب جوش مارتا ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا, اور چار چار ایک ساتھ ناراض ہو جائے, بگڑ جائے, سمندر میں آگ لگ جائے, ہوا چل رہی ہو, دھرتی جھوم رہی ہو, ہل رہی ہو, آگ کے شعلے پوری دنیا میں پھیلے ہوں, تو بولو کون روک سکتا ہے؟ ہے کسی بھی طاقت؟ انسان میں چاروں ہیں. اگر آگ بگڑتی ہے تو شیطان بن جاتا ہے.
کیا بات ہے سبحان اللہ, کیا بات ہے.
اور ہوا بگڑتی ہے تو آوارہ بن جاتا
ہے. واہ واہ واہ,
اور اگر مٹی بنتی ہے تو زلیل ترین کام کرنے لگتا ہے. جو انسانیت سے گرا ہوا کام وہ کرنے لگتا ہے. اور جب پانی بگڑتا ہے تو سب کی عزت پر پانی پھیر دیتا ہے, سب کو گالیاں بکتا ہے, کسی کی عزت اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتی ہے. انسان میں ایک عنصر جب انتشار اس میں ہوتا ہے, بگڑتا ہے, تو انسانیت کا بیلنس آؤٹ ہوتا ہے, انسان ان بیلنس ہو جاتا ہے. اس کو بڑا ہی مضبوط رب نے پیدا کیا ہے, لیکن قرآن فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو ہم نے بہترین پیوام میں پیدا کیا ہے. اس کے اندر پانی کا بھی پیوام ہے. پیوام سمجھے؟ ذرا داڑھی اردو ہو گئی. جب آپ کچھ بناتے ہیں تو اس کی چاشنی بناتے ہیں, اور چاشنی بنا کر اس میں روا ڈالتے ہیں, اس کے اندر ڈرائیڈ فروٹ میں آتے ہیں, یہ ساری چیزوں کو مکس اپ کرتے ہیں, الگ الگ سبزیوں ملا کر کے اس کا ایک پیغام بن جاتا ہے. رب ارشاد فرماتا ہے انسان کو بہترین تقویم میں, بہترین وقت میں, بہترین صورت میں اس کا پیغام پیدا کیا گیا ہے. بہت اچھا یہ انسان ہے. کب تک؟ جب تک کہ اس کے چاروں عنصر, چاروں ایٹم نارمل. سمجھے؟ اور جب یہ ایک عنصر, ایک ایٹم اس کا انبیلنس ہوتا ہے, تو آگے اللہ فرماتا ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر ہم جب اس کا عنصر انبیلنس ہوتا ہے تو اس کو پستی کے گڈھے میں, ذلت کے گڈھے میں, رسوائی کے گڈھے میں ڈال دیتے ہیں. بنا تھا تو بڑا اچھا تھا, اور جب بگڑا تو اسفل سافلین میں چلا گیا. یہ بیلنس اور انبیلنس, جب دنیا کا ایک عنصر بیلنس میں رہتا ہے تو مفید اور کارآمد ہوتا ہے، اور جب اس کا بیلنس بگڑتا ہے تو تباہی کا پیغام لے کر آتا ہے، اور پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اب دو چیز کے بعد تیسری چیز، جب یہ عنصر بگڑتے ہیں تو کوئی ان کو نہیں روک سکتا، اور انسان میں چار چار ہیں، اگر یہ بگڑے تو کون روکے گا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، انسان اگر شیطان بنتا ہے آپ کے بگڑنے سے، تو اس کو شیطانیت سے رحمانیت کے راستے پر لانے والا کون ہوگا؟ وہ ہوگا جس کی طاقت آگ سے بھی زیادہ ہو، وہ ہوگا جس کی طاقت مٹی سے بھی زیادہ ہو، وہ ہوگا جس کی طاقت پانی سے بھی زیادہ ہو، وہ ہوگا روکنے والا جس کی طاقت ہوا سے بھی زیادہ ہو. ان چاروں عنصر پہ کنٹرول کرنے کا پاور جس کو اللہ نے دیا ہے وہی انسان کو سدھار سکتا ہے، باقی اور کسی کی طاقت نہیں ہے. حکومت تو بگاڑتی ہے جی، کیا سدھاری؟ ان کو بگاڑتی ہے، سدھار نہیں سکتی ہے. انسان اگر بگڑ رہا ہے تو چار عنصر بگڑ رہے ہیں، اور ان پر کنٹرول کرنے کے لیے رب نے ارشاد فرمایا کہ کونوا صادقین. اگر تم اپنے عناصر کو بیلنس رکھنا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے کہ جن کے عناصر رب نے بیلنس میں کنٹرول میں رکھا ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ کی شریعت سے سب کو سنبھال کر رکھا ہے، اے لوگوں ان کے ساتھ ہو جاؤ، تمہارا کوئی بھی سر اگر بگڑ گیا ہے تو وہ سدھر جائے گا.
سبحان اللہ.
شیطان ہے تو انسانیت کے مقام پر آ جائے گا، اور وہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم کے مقام پر فائز ہو جائے گا. میں نے بہت گاڑھی بات چھیڑی ہے، سمجھ جائیں گے تو تصوف کا مزاج نکل جائے گا. انسان احسن تقویم کے مقام پر فائز کیا گیا ہے، رددناہ اسفل الساقلین سے بچانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ جتنے اولیاء کرام ہیں یہ ہمارے جیسے نہیں ہیں،
بے شک
ہیں، تو سارے پولیس والے تمہارے جیسے، کمشنر تمہارے جیسے، مودی تمہارے جیسا، سب تمہارے جیسے ہو جائیں گے. اگر تم بولے مودی ہمارے جیسا ہے، اور کسی نے اس کی بیوی نے اگر کورٹ میں پٹیشن داخل کیا کہ میرے ہسبینڈ کو یہ سب اپنے جیسا کہتے ہیں، تو یقیناً جج اس کی سنوائی کرے گا، اس لیے کہ اس کا اسٹیٹس الگ ہے. اگرچہ غلط ہی کہیے، آپ کے اسٹیٹس سے الگ ہے، آپ اس کو اپنے جیسا کہنے کا حق نہیں رکھتے ہیں. اسے پردھان منتری کا پد ملا ہے، تو اس پد کے اوپر جب تک وہ پدھارے ہوئے ہیں،
جی پدھارے ہوئے
آپ اس کے خلاف نہیں بول سکتے. وہ آپ کے خلاف بولے تو کوئی کچھ نہیں بولے گا. آج تو ہماری ماں بہنوں کو سدھارنے کی بات کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلم مہیلاؤں کا حق دلانے کے دلا کر ہی رہیں گے. واہ، ارے یہ مہیلا کو تم مہیلا کر دو گے،
کیا بات ہے،
آپ کی طرح نہیں کر
سکتے. بیوی کا بہت دے دو
مہیلاؤں کو نام دیا ہے، یہ مہیلائیں ہیں جس کو تم سدھارنا چاہتے ہو. فاطمہ کی کنیز مہیلائیں نہیں ہیں، پہلے ہی فاطمہ ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مستقِ اعلی حضرت. ہماری سنی بہو بیٹیاں فاطمہ کی کنیز ہیں، ان کے بچے امام حسین کے غلام ہیں، ان کی بیٹیاں کہیں ساتواں ہیں. اللہ اکبر. ان کو کون ان کا حق دلائے گا؟ مصطفیٰ تو حق دلا
کرے.
لوگوں کی ان کے جیسی کیسی گیری تو بچیوں کو دفن کر رہے تھے. مصطفیٰ آئے اور ہماری بہو بیٹیوں کی آبرو بچایا, ان کا حق دلایا. تمہارے ہاتھ تو سچی ہو رہی تھی, کوئی حق نہیں دلا رہا تھا. اور ہمارے ہاں دفن کرنے والیوں کو اللہ کے رسول نے وہ حق دیا ہے, وہ حق دیا ہے کہ پوری دنیا کے کسی قانون نے آج تک وہ حق نہیں دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آج تو ہماری بہو بیٹیوں کی عزت آبرو لٹانے کے لیے گورنمنٹ لائسنس دے رہی.
نہیں سمجھے؟
بالکل صحیح.
جیل ویپار کرنے کے لیے لائسنس مل رہا ہے, شراب پینے کے لیے لائسنس مل رہا ہے, زنا کا لائسنس, شراب گوری کا لائسنس, جوا کھیلنے کا لائسنس, یہ کہاں سے مل رہا ہے؟ یہ سدھارنے والوں کے یہاں سے مل رہا ہے. ہمارے ہاں تو سب لائسنس پہلے ہی قائم کر دیا گیا ہے. کوئی ہمارے ہاں کی بہو بیٹی پردے کے بغیر باہر نہ نکلے, اسے لائسنس دیا گیا ہے. اپنی آبرو بچانا ہے تو دیکھ, تم عورت ہے, پھر پردہ باہر نہ نکلنا. آج لوگ بولتے عورت, عورت کے معنی سمجھے؟ عورت اس چیز کو کہتے ہیں جس کو چھپا کر رکھا جائے.
بے شک.
بولتے یہ عورت ہے, ہم اس کو نقاب نہیں اوڑھنے دیں گے. ارے اپنے منہ پر خود ہی تھوک رہا ہے, عورت بھی بول رہا ہے اور بولے ننگا کر کے رکھا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ بول رہا ہے عورت, عورت کا نام ہی ہے عورت. اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ یہ چھپائی جانے والی چیز ہے. حق میرے مصطفیٰ نے پہلے دے دیا ہے. اللہ اکبر. ایسا حق کسی نے آج تک نہیں دیا. ان کا مطلب یہ بولوں گا تو چالان بھی ہو جاؤں گی. چار چار کے بارے میں کہتے ہیں, چار کیوں رکھتے ہیں؟ چار کیا مزار بناتے ہیں, ہتیا چار کرتے ہیں. دیکھو سو سو گوپیاں رکھتے
تھے.
اتہاس نہیں ہے. اور کون لوگ رکھتے تھے جو بڑے سدھرے ہوئے تھے؟ وہاں نگاہ نہیں پڑتی. ہم نے چار رکھ دیا تو تم کو وچار آ گیا, وچار آ گیا. کیوں رکھتا ہے اتنے بڑے بچنے میں؟ کس کی چار دی ہے بتاؤ؟ پانچ سو روپیہ دوں گا.
پانچ لاکھ
ہے کوئی چار دی والا؟ میں تو اکثر بولتا ہوں کہ یہ ہمارا مسلمان, اس کی فائنینشیل پوزیشن ایسی ہے کہ دو بکری نہیں پال سکتا.
بہت اللہ.
تو چار بیوی کہاں سے رکھے؟ سمجھے؟ ارے چار بکری, دو بکری, دو مرغی بےچارا نہیں پال سکتا. ایسے بھی مسلمان ہیں؟
اللہ
تو صحیح کہہ رہا ہوں. یہ تو فالتو پروپیگنڈا ہے. رب نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بیوی کرو, اگر ضرورت پڑ جائے تو دو کرو, اور پلے ہاؤس مت جانا. پلے ہاؤس سمجھے, جہاں زناکاری کا اڈا ہے. پیسہ دو اور اپنی حرام کاری کا منہ کالا. جس کو گورنمنٹ لائسنس دے کر کے ان اڈوں کو چلاتی ہے, اگر بولیں گے تو لوگوں کو برا لگے گا. ہاں بری چیز ضرور ہے وہ, اس لیے ہمارا دل جلتا ہے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. لوگ وہاں جا کر ایک نہیں, مہینے میں سو سو حرام کاریاں کر کے سو سو عورتوں کی عزت لوٹ رہے ہیں. کوئی اس پر پابندی کیوں نہیں لگاتا؟ اسلام تو کہتا ہے اے مسلمان, آوارہ نگاہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، خواہشات کو آوارگی سے بچا لے. اگر ضرورت ہے تو میں ضرورت ہے، ہیں ایسے مرد کہ جن میں زیادہ تک ہے تو قرآن فرماتا ہے ایک اگر تمہارے لیے کافی نہیں ہے تو مسنا دو کر لو، اگر اور زیادہ تم میں ہے طاقت قوت تو تین کر لو، نہیں تو چار کر لو. لیکن چار کرنا، دو کرنا، تین کرنا تو شرط قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر تم عدل اور انصاف کا انحصار ہو. اس کے ساتھ انیائے نہیں کر سکتے، سب کو ایک آنکھ سے دیکھنا پڑے گا، ان کی باریاں مقرر کرنی پڑیں گی، اور اگر تم اپنے انصاف کا بیلنس نہیں رکھ سکتے، تم ان بیلنس ہو گئے تو قرآن فرماتا فواہنا.
بے شک
بے شک
جات کی اجازت نہیں دی ہے، پیٹ درد کیوں ہو رہا ہے؟
اللہ اللہ
قانون تو دیکھو کیسا شریفانہ قرآن
کا،
تم آوارہ گردی مت کرو، سماج کو بتا کر نکاح کر کے دو عورت لا کے رکھو اور اپنی خواہشات کو عزت اور آبرو کے دائرے میں پوری کرو. یہاں شراب پی کر کے مٹر گشتیاں کرتے ہیں، ان پر پابندی نہیں، پابندی کہتے خود وہ اس میں ملوث
ہے. اللہ
اسلام نے ہماری بہو بیٹیوں کی خدا کی قسم عزت اور آبرو بچائی ہے،
بے شک
نوجوانوں کو آوارہ گردی سے بچایا ہے، سماج کو پاک اور صاف رکھتا ہے. دنیا کیا حق دے گی؟ ہم ایسے حق کو لات مارتے ہیں، ہمیں وہ حق چاہیے جو فاطمہ زہرا کے آنچلوں کے سائے کے نیچے ہمارے بہو بیٹیوں کو حق
سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مستقبل والا حضرت حضور سبحان
اللہ حق لانے آئے. بہو بیٹیوں اعلان کر دو، ہمیں کسی اور کا حق نہیں چاہیے، ہمارے نبی حق ہیں، ہماری صحابیات، ہماری قائدہ ہیں وہ حق ہیں. ارے فاطمہ زہرا کا آنچل اور ان کی اوڑھنی حق ہے، ہم وہیں سے سب اپنا حق لیں گے، ہم اپنی آرزوؤں کو بازار والوں کے ہاتھ نہیں دیکھیں گے، ہم ایجنٹ والوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم اوشو خواجہ کے محتاج ہیں، تو ان کو انہوں نے حق دیا ہے، اسی حق پر ہم
چلتے ہیں.
شریعت کا مرد کی بھی ذمہ داری ہے، قانون شریعت کا تحفظ ہماری بہو بیٹیوں کی بھی ذمہ داری ہے.
بے شک
پھر یہ مردوں کا حق نہیں ہے. اے نوجوانوں، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قرآن قانون بنا بتاتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اے مردوں، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حضور فرماتے ہیں یہ نازک شیشیاں ہیں، عورتوں کو مثال دیا ہے، یہ نازک شیشی ہے، چھوٹی باٹل جس میں عطر رکھی جاتی ہے، پہلے عطر رکھا جاتا تھا پہلے زمانے میں، بہت باریک اس کا کانچ ہوتا تھا، ذرا سی کھینچ لگتی ہے تو چکنا چور ہوتا ہے. یہ معاملہ ہے، حضور فرماتے ہیں نازک شیشیاں ہیں، ان کو کھینچ مت لگنے دو، ظلم کا پتھر مت مارو، ڈنڈے مت برساؤ، یہ ٹوٹ جائیں گی. ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا رشتہ نکاح ٹوٹ جائے گا، یعنی طلاق کی نوبت آئے گی. اس لیے اگر کچھ عورتیں ٹیڑھی چل رہی ہیں تو تم تو سیدھے ہو،
سبحان اللہ،
تم تو مرد ہو، وہ ناقصات العقل ہیں، تم تو کاملات العقل ہو،
بہت
میں نے آدم مذکر کر دیا.
اللہ اللہ سبحان خبیر سے
کم پڑھا لکھا ہوں، تمہاری عقل تو پوری ہے، ان ناقصات العقل کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ ٹیڑھی ہے تو تم تو سیدھے. دیکھو کاریگر کس کو بھیجیے، ٹیڑھے کو سیدھا کر،
بے شک.
ہینڈ بینڈ کو خوبصورت یہ ہے کاریگر. کاریگر اس کا نام نہیں ہے کہ دیوار ٹیڑھی ہوگی تو بولے لاؤ بلڈوزر یہاں ٹیڑھی ہو گئی وہاں ٹیڑھی ہو گئی تو کاریگر آیا انجینئر آیا بولے ٹیڑھی ہوگی گراؤ کاہے کا یہ انجینئر. انجینئر وہ ہے کہ ٹیڑھے کو ٹیڑھا رہنے دے اور اس کو اس طرح سے اپنے فن سے بنا دے تو سیدھی ہو جائے گی. نقصان گرانے میں نقصان ہے اور سنوارنے میں فائدہ ہے. کاریگر اس کا نام ہے. عورت اگر ٹیڑھی ہے اور تم نے طلاق دے کر کے بولے نکل جا اپنے ابا کے یہاں تو کون سا کمال. یہ تو کتے بلی بھی کاٹ کاٹ کر کے باہر بھگا دیتے سمجھے. ارے کمال تو یہ ہے کہ ہرن بکری کے بچے کو پلا کر اسے جوان کر دیا. کاٹ کاٹ کے بھگانا بھو بھو کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان تو اپنے چھوٹے سے برتن میں 10 بھوکے کو کھلانے کا حوصلہ رکھتا ہے. 10 بچھڑے ہوئوں کو سینے سے لگانے کا ارمان رکھتا ہے. مسلمان بھگانے والا نہیں ہے سنبھالنے والا. عورتوں کے ساتھ اگر کچھ بگاڑ ہو گیا ہے تو بہت بڑی عبادت یہ ہے میرے نوجوانوں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ کی رضا اس میں شامل ہے. اور دوسری بات بتاؤں میاں بیوی میں جہاں پیار محبت کا ماحول ہوتا ہے میل جول ہوتا ہے یہ بہت بڑا تعویذ بتا رہا ہوں.
جی 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 بہت
بتاؤں.
جی جی آتا ہوں.
اس کے روزی میں کبھی کمی نہیں ہوتی.
سبحان اللہ.
اس کے کاروبار میں برکت ہے
بے شک.
اس کے روزی میں برکت ہے. وہ شوہر جو بیوی کا حق شریعت کے مطابق ادا کرتا ہے اس کی چھوٹی تنخواہ بھی بڑے پریوار کے لیے کافی ہو جاتی
ہے.
اور یہ جھگڑا بڑا کر کے آئیں گے اور کہیں گے اگر اس کا کاروبار میں برکت نہیں ہے بہت کماتا ہوں کدھر چلا جاتا ہوں ادھر مت دے ادھر دے.
بہت خوب.
کردار تمہارے رزق میں برکتوں کو ختم کر دیتا ہے. میں اکثر پوچھتا نماز پڑھتا ہے. ہاں بولے پڑھتا ہوں. کتنے وقت کی کتنا ٹائم مل جاتا ہے
جمعہ جمعہ
ایک ساتھ بولے میں نے کہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے. بولے ہاں نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا. میں نے کتنے وقت کی تو کہتا جمعہ جمعہ. آج نماز ہی مجھ کو پابند کیا اور یہ سب جو ہے کوئی پابند نہیں. میں نے کہا پابندی سے پڑھتا. بولے ہاں اگر پابندی سے. میں نے کتنے وقت کی. بولے جمعہ جمعہ. ابھی وہ آدمی کوئی نہیں ملا جو بولتا ہے عید بکری کی پڑھتا.
حالات ایسے ہی ہیں کہ وہ بھی مل جائے.
وہ بھی مل جائے. تو میں یہاں سے کرتا ہوں جو اصل برکت کی چیز ہے اس کو کیوں نہیں اپنا. اللہ و رسول کا وعدہ ہے کہ حقدار کا حق پہنچاؤ میں تمہارے رزق میں برکت ملا. اگر میاں بیوی کا کسی نے جھگڑا ہے ہماری حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹیاں بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے بھی دونوں کو سمجھا رہا ہوں آج سے توبہ کر کے اٹھنا کہ میاں بیوی کے جھگڑے کو ہم نے چولہے میں ڈال دیا. ڈالنے کا مطلب لکڑی اگر چولہے میں ڈال دو اور پھر لکڑی بن کے نکلے گی وہ جل کر راکھ ہو جائے گی. اپنے جھگڑے لڑائی کو چولہے میں ڈال دو یعنی آج سے ختم کر دو. اور طلاق دے کے عورت کو مت نکالنا. جھگڑے لڑائی کو طلاق دے.
بہت خوب.
اب ہم کبھی جھگڑا نہیں کریں گے. دیکھنا انشاءاللہ ایک مہینے کے بعد تمہارے رشتے میں کتنی برکت ہوگی. عورتوں کو سنانا یہ بہت بڑی نحوست ہے. گھر کی تمام برکتوں کو دور کر دے. اور ہماری بہنیں بہت خوش ہوگی.
ہاں تو شیر
والوں کو پھٹکار پڑ گئی.
شیر بن جائیں گی. شیر بن جائیں گی.
لیکن اب آپ تمہاری للکار بھی سن لو. یہ ہماری بہنیں بہو بیٹیاں میں ان سے کہتا ہوں پہلے مصطفیٰ کا یہ فرمان سنو. ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت اللہ کی طرف سے ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ شوہروں کا سجدہ کریں. اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد عورت کی ذمہ داری قرآن رسول یہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ شوہر کا حق ادا کرنا. کیا ہماری ماں بہنیں اس بات کا کبھی خیال رکھتی ہیں؟ آؤ اجنبی نے جو تمہیں حق دیا ہے وہ تو ادا کرو. مودی اور مودی کا حق اپنی جگہ پر ہے, ہم تو اللہ و رسول کے دیے ہوئے حق کو ادا کریں گے. وہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے
بے شک,
اور اسی میں ہماری شہادت ہے. اس لیے عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. آج تو ہم سجدہ کرنے کی بات تو نہیں کرتے ہیں اور نہ سجدہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں, لیکن ہماری ماں بہنوں کا یہ حال ہے کہ اگر کبھی بیچارہ اس کے پاس پیسہ نہیں بولے, ایسا ایمبرائڈری کام کیا ہوا پنجابی سوٹ مجھ کو چاہیے. اگر اس نے کہا کہ ابھی نہیں پھر لا دوں گا, بولے جب جب میں کرتی ہوں تب تب کر کے پھر لا دوں گا پھر لا دوں گا. پوری زندگی کا احسان بھول جانا, یہ ہماری ماں بہنوں کا انداز. اور جو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورتوں کو سمجھا رہے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے رات جنت اور جہنم کی سیر کی. حضور جب جاتے تھے چلے جاتے,
سبحان سبحان اللہ اللہ,
وہ تو میرے رسول کا گھر تھا.
سبحان
اللہ, جب جائے دیکھے جنت میں کیا ہو رہا ہے, جہنم میں کون کون ہے. حضور معائنہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, ان کا حق دلاؤ گے جی, مصطفیٰ تو جنت کا حق ادا کرتے ہیں. پورے علما کو زیارت کروانا, علما کے میں جنت اور جہنم کی سیر کر رہا تھا, دیکھ رہا تھا تو عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے زیادہ دیکھا.
اللہ
حضور نے جو دیکھا تھا صحیح دیکھا تھا,
بے شک بے شک.
اور جن کو سمجھا رہے تھے وہ کون عورت تھی؟
صحابیہ تھی,
صحابیہ تھی, مومنہ تھی
بے شک.
لیکن عورت کی فطرت تو دیکھو, وہاں بھی بلبل آئی. ایک عورت کھڑی ہو گئی, لما یا رسول اللہ, ہم ہی جہنم میں کیوں زیادہ جلیں گے؟ یہ حضور سے اس نے سوال تھا کہ چپ نہیں رہی, اس کو چپ رہنے کی عادت ہی نہیں. ہو سکتا ہے کہ یہاں چپ ہو,
چپ ہے
چپ ہے, لیکن آپس میں کچھ نہ کچھ خسر کر رہی ہوں.
لائیے میت والا,
یہ تو ضرور کہیں گے دیکھو باپو کیسا بول رہے ہیں, ضرور کہیں. میں تو کہتا ہوں ان کو اگر بجنے میں بند کر دو نا تو کوٹی میں سے تو
بول
دادا, ان کو فاطمہ زہرا کا کردار.
آمین آمین. شادی میت میں جائیں گے
تو حضور جی
میت میں جائیں گے بھائی.
تو حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے میں نے دیکھا. ایک صحابی کھڑی ہو گئی, بیمار یا رسول اللہ, ایسا کیوں ہے؟ حضور نے ایک ہی جواب دیا, کیا تم اپنے شوہروں کی نافرمانی نہیں کرتے؟
اللہ
تم دکھتی ہوئی شوہروں کی نافرمانی نہیں کرتی؟ اگر ایک غلطی شوہر نے کر دی تو تم کہہ اٹھتی ہو کہ جب سے تمہارے پاس آئی کبھی سکھ نہیں ملا. پوری زندگی کا احسان ملا. اور یہ کفران اشیر ہے اپنے شوہروں کا, یہ ناشکری کا انداز ہے, اور شوہر کی ناشکری برکت کہاں سے آئے گی؟ میری بہو بیٹیوں, مجھے حق ہے, 81 سال کا ہوا, کوئی عورتوں میں 81 سال کی کیا 80 سال 70 سال کی بھی ہم نہیں ہوں, تو سب میری بیٹیاں ہوں, میری بہویں ہوئی, میں ان کو سمجھانے کا حق رکھتا ہوں.
بے شک بے شک.
میں بوڑھا ہو گیا تم کو سمجھانے کے لیے, میری بات مان لو, اب قبر میں میرے بھی پیر لگتے ہیں, زیادہ آپ کے پاس اب نہیں آ سکتا. میری بات کو گرہ دے لو کہ ہم شوہروں سے تال میل کریں گے, ہم کوٹ کچہری نہیں کریں گے, ہم کو انداز میں جو حق ملا ہے اسی کا شکر ادا کرتے ہوئے شوہروں سے اپنی خوشگوار زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں. سنر کر کے جاؤ تاکہ تمہارے طلاق نکاح وراثت کا کوئی مقدمہ
کوٹ میں نہ جائیں اور غیروں کو مسلم پر چنندہ پر ہاتھ صاف کرنے کا موقع نہ ملے. یہ ہماری اور آپ کی بے راہ روی ہے. اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کو ایسا سکون عطا فرمائے کہ جو رزق رب نے دیا ہے اسی پر شاگرد و شاگرد بھی. یہ میں نے اس لیے کہا کہ آج بہت سی عورتیں طلاق لے کر کے عزت کے بعد کھاؤتی بولتے ہیں نا وہ بھائی کھاؤتی جس میں ان کی زبان میں ہندی میں اس کو کھاؤتی کرتے ہیں اور یہ کھاؤتی ہے کھاؤتی کھاؤ لگاتے ہیں زخم لگاتے ہیں. یہ پیسہ نام نقصان عزت کے بعد زبردستی شوہر سے وصول کرنا یہ حرام ہے ناجائز ہے اور ناجائز کی کمائی کھانا ایسا ہی ہے جیسے جہنم کے انگارہ پیٹ میں بھرنا. وہ ہماری ماں بہنیں جو کھاؤتی لیتی ہیں آج سے توبہ کر لیں. ہمیں نہیں چاہیے اس کا تعبرو کی زندگی گزارو. رزق دینا رب العالمین کا کام ہے وہی رزاقی. ہم دوسرے کے حق دلانے کے محتاج نہیں. ہمارا حق اللہ اور رسول کے پاس سے ہم کو مل گیا. ہماری جو بھی زندگی ہے مردوں کی عورتوں کی سب کو اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق جو قرآن و حدیث کے ذریعے ہم کو ملے ہیں اسی پر ہم عمل کریں گے اور اسی پر جیئیں گے. یہی اللہ اور رسول کی رضا.
بے شک
تو بات یہاں سے نکلی تھی. انسان جب گرتا ہے اس کے عناصر انبیلنس ہوتے ہیں تو دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ اس کو بیلنس میں رکھ سکے. صرف ایک ہی طاقت ہے وہ اللہ والوں کی.
بے شک بے شک
ایسی طاقت. جب بغداد میں طوفان آیا اور دریائے دجلہ کا پار تو بہت کم کر دیا ہے. ادھر سے بھی عمارت بن گئی ادھر سے بھی عمارت بن گئی. پہلے دریائے دجلہ کا پار اس کنارے سے بہت لمبا تھا. حضور غوث پاک کے زمانے میں ایک مرتبہ 3 دن تک حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دریائے دجلہ میں طوفان آیا. ایسا طوفان آیا کہ پانی تیزی کے ساتھ شہر میں گھستا چلا جا رہا. سارا شہر آدھا شہر ڈوب گیا. حکومت پریشان علماء پریشان سب کے سب مل کر اب غوث پاک کی خانقاہ قادری میں بابو شیخ پر آئے. نور غوث پاک کی بارگاہ میں آئے. سرکار نے فرمایا کیسے آپ لوگ آئے؟ کہا حضور آدھا بغداد تباہ ہو گیا. دریائے دجلہ بھبھرا ہوا ہے. اپنی پانی کی طاقت بتا رہا ہے اور بڑھتا ہی جا رہا ہے. سرکار اب مدد کیا
کرانے
میں بھی علماء مشائر سب کی جب آنکھیں ٹوٹ گئی تو پھر غوث پاک ہی کو
پکارا.
ارشاد فرمایا چلو. یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں پانی میں جاؤں گا پانی بہا لے جائے گا. یہ نہیں جانتے تھے کہ غوث پاک جانتے تھے کہ اللہ نے مجھے کتنا پاور دیا.
بے شک
کیا
کندھا پہ جی اپنا عصائے مبارک لیا دیکھا اور چلے. یہ بھی ایسا رکھنا بھی سنت ہے. حضور کی بھی سنت ہے. بزرگان دین کی بھی سنت ہے. اعلیٰ حضرت کی بھی سنت ہے. میرے پیر کی بھی سنت. اب تو ہم بھول ہو گئے تو رکھنا ہی پڑتا ہے. اچھا لیا اور دریائے دجلہ کی طرف تیزی سے چلے اور جانے کے بعد اپنا پائچا اٹھایا نہیں. یہ تو پائچا یہ لوگ اٹھاتے ہیں. ادھر جا رہے تو اٹھا رہے. یہ شکاری ہے جی. جب شکاری شکار کرنے جاتا ہے تو اپنے پیسے اٹھا کر کے جاتا ہے مچھلی مارنے کے لیے. وہ اسے پاک تو اسی آگ میں بسم اللہ کہا اور دریائے دجلہ کے پانی پر پیر رکھ دیا. حضور بہت دھارا ہے تیزی کے ساتھ پانی بہ رہا ہے. سرکار مت جائیے. کسی کی نہیں سنا. آج ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا اس کو سمجھانے کے لیے؟ ان سب تو بھاگ رہے ہو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دور تک دجلہ میں چلے گئے. لیکن پیر کا کلوا بھی سر نہیں ہوا.
اللہ اللہ
اللہ اچھا لیا لگا کر کے کیوں مارا؟ کہا اے دجلہ اس نشان سے آگے مت بڑھنا. ویسے کہ ایئر مارشل اپنے فوجیوں کو سمجھاتا ہے ادھر کھلائی مت کرنا, ادھر مت جانا. آرمی کا جو کمانڈر ہوتا ہے وہ اپنی آرمی کو حکم دیتا ہے ادھر مت جانا ادھر مت جانا. روشی پاک فرماتے ہیں اے دجلہ کے پانی پر اس نشان سے آگے مت کرنا. تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی حضرت نے فرمایا تو پانی تیزی کے ساتھ ایسا لگتا کار میں ریورس گیئر لگ گیا کہ آگے کار چل رہی ہے ہمارے حاجی صاحب کی اور ریورس گیئر لگا دیا ہمارے سلیم بھائی نے تو آگے بڑھتے بڑھتے تیزی سے ادھر چلی جا رہی ہے. کار کا ریورس گیئر لگتا ہے تو پیچھے چلتا ہے اور پانی کو ریورس گیئر کون لگائے؟ یہ صرف غوث و خواجہ کی طاقت ہے. غوث پاک نے وہاں ہٹایا اور اجمیر والے نے بلایا. پیغام غوث اعظم پیغام غریب نواز
زندہ
پاک نے کہا ہم بھگانا بھی جانتے ہیں پانی کو اور دوسرا رخ تھا وہ خواجہ صاحب کے لیے چھوڑ دیا. میرے غریب نواز نے کہا ہم بلانا بھی جانتے ہیں بھگانا بھی سنت ہے بلانا بھی سنت ہے.
بہت خوب
نہیں سمجھے
بے شک
سنی کو مسجد میں بلانا
بہت خوب
نعرے تکبیر نعرے رسالت
سبحان اللہ
اور سے پاک نے بھگایا کیوں شام دے رہا
کیا
بات ہے بلایا کیوں پانی کی ضرورت نہیں تو ضرورت اور فائدے کے لیے بلایا جاتا ہے. ہم سنی کو بلاتے ہیں اس لیے کہ سجدے کی اس کو ضرورت ہے. وہابی کو بلا بھگاتے ہیں اس لیے کہ مسجد گندی ہوگی. بھگایا غریب نواز نے بلایا اور مسجد کے بجائے تھوڑی بتائیں گے جب میرے گھر سے بعد میں پانی کو بھگایا نا کہ پانی کتنی مفید چیز ہے لیکن نقصان دہ رہا ہے. سجدہ بہت مفید ہے لیکن تو یہاں آ کر کے اپنے جراثیم پھیلائے گا وہابیت کا بیکٹیریا پھیلائے گا اور ہم یا نبی سلام علیہ کا مصطفیٰ جان رحمت کا اسپرے کرتے ہیں
بہت بہت
پاک کے ہاتھ میں نواز کے ہاتھ میں پانی کا کنٹرول تو ذرا دیکھو
بے شک
جیسے گیئر ڈرائیور کے ہاتھ میں کنٹرول ہونے کا ایک نشان ہوتا ہے جب چاہا نیوٹرل کرتے ہیں اور جب چاہا فرسٹ گیئر لگا دیا اور ذرا رفتار ہوئی تو ٹاپ میں آ گیا. میں تو ڈرائیور نہیں ہوں آپ لوگ ڈرائیور میں جان سکتے یہ اس کا کنٹرولنگ پاور ہے جب وہ ڈرائیور بنتا ہے. آپ اس ساتھ میں سلیم میں آ کے ہاتھ میں بلا بجا گاڑی نہیں دی ہے. اگر ان ٹرین ڈرائیور ہو اور مجھے معلوم ہو جائے تو میں بھی نہیں بیٹھوں گا اس گاڑی ارے معلوم نہیں کہاں گڈھے میں گرائے گا. اور جو آر ٹی او کا لائسنس لے کر کے آیا ہے وہ ٹرین ہے اس کا ٹرائل لیا گیا ہے. مولانا بھی آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں گے. میرے غوث و خواجہ نے تمہاری گاڑی کا گیئر نہیں بدلا ہے پانی کا گیئر بدل دیا جدھر چاہے چلا رہے ہیں. اس لیے ہم غوثیت کے ذکر میں بھی آنکھ بند کر کے بیٹھ گئے پچھلیت کے ذکر میں بھی آنکھ بند کر کے بیٹھ گئے اب یہ کہ اس کے چلانے والے غوث و
خواجہ
تمہارے ڈرائیور کو آج کیوں لائسنس دیتا ہے اور ان اولیاء کرام کو رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے یہاں اس کا سرٹیفائیڈ ہوتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون. یہ ہمارے غوث و خواجہ کا کمال ہے کہ جب پانی بگڑتا ہے تو اس پر بھی وہ کنٹرول کرتے ہیں اسی طرح آگ بگڑتی ہے تو کنٹرول کرتے ہیں. اب ایک ایک بات کہاں سے کہوں ایسے ہی ہمارے مخدوم اشرف جہاں نامی
سبحان اللہ
صرف زنا کی حکومت پر کنٹرول کرتے ہیں. اور جب آپ کے دل کے دروازے کھلے اور معرفت کی روشنی آئی تو ایک چھوٹے سے ایریے پر کنٹرول کرنا اچھا نہیں لگا, اسے لات مارا اور پھر ایسی حکومت آپ نے حاصل کی ہے کہ صرف اس پر زندہ پر کنٹرول نہیں ہے, آج میرے مخدوم اشرف کا کنٹرولنگ پاور انسان کے دلوں پر.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
انسان کا دل تو دل تو درا گھنٹا کے آ جاتا ہے, ارے بلی پر بھی ان کا کنٹرول,
بے شک
ایک بلی ان کے یہاں پلی اس کا بھی شعور کتنا بیدار ہو گیا تھا. روزانہ جتنے مہمان آنے والے ہوتے اتنی مرتبہ میاؤں 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 میاؤں
کرتی.
اگر 50 مہمان آنے والے ہوتے تو 50 وہاں کا جو منشی تھا وہ پھر دلی کی آواز کو ریکارڈ کرتا تھا. 25 مرتبہ بولی تو 25 آدمی کا کھانا پکتا تھا, 50 مرتبہ میاؤں میاؤں کیا تو 50 آدمی کا کھانا بنتا تھا. اس بلی کو مہمان آنے سے پہلے خبر کی کون دیتا تھا, اس کا شعور کس نے بیدار کیا؟ نہ اس نے نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ بلی اما حج کے لیے گئی, نہ سبھی کا کام کیا, کچھ بھی کیا, صرف ایک اللہ والے کی خانقاہ کے یدھ یدھ گھومتی رہتی تھی. وہاں گھومنے اور ان کے سائے کرم میں دن رات گزارنے کا یہ عالم کہ اس کی چھٹی حصے دار ہو گئی, اس کا شعور اتنا وسیع ہو گیا, آنے والا آیا نہیں ہے اور خبر دے رہی ہے گھنٹی بجا رہی ہے.
کیا بات, واہ واہ.
آج کل تو تمہارا کمپیوٹر تمہارا موبائل سارے کام کرتا ہے, کیمرہ لگا دیا تو کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, لیکن وہ کیمرے میں آپ دیکھتے ہو آنا جانے والا ہے, جب گزرتا ہے جب ہی اس کی تصویر آتی ہے نا. دلی کے دماغ میں کون سا کیمرہ تھا؟
آنے سے پہلے بتا دیا,
ابھی آیا نہیں ہے اور اس کا کیمرہ
کیچ کر
دے اور 50 ہے 25 ہے. یہ مخدوم اشرف سنہا کے دیار میں رہنے والے ایک جانور کا شعور ہے, تو وہاں پر جو ریاست اور
مہان
بیٹھنے والے ہیں ان کا کیا
مقام
ہے؟ وہ تو اپنی جگہ پر, وہاں ایک نیر ہے, نیر کہتے ہیں تالاب کو, ہندی کا لفظ ہے. آج کل ریلوے میں جو باٹل پانی کی ملتی ہے اس پر ریلوے ریل نیر لکھا ہے, یعنی ریل کے تالاب کا یہ پانی ہے. حضور مخدوم سنہ کے مزار اقدس کے سے لگا ہوا ایک تالاب ہے جس کو نیر کہتے ہیں. اس نیر کے پانی میں یہ روایت موجود ہے کہ بیماروں کے لیے شفا ہے,
بے شک
اس پانی میں شفا ہے. اور وہ نیر مشہور یہ ہے کہ حضرت نے جنوں سے کہا تھا کھودو, تو سب جنوں نے اس کو کھودا تھا اور فرمایا تھا اس میں پانی بھرو, تو سب لا کر کے پانی بھرا. یہ تو حضرت سلیمان کی سنت تھی, وہ بھی بادشاہ یہ بھی بادشاہ.
کیا بات,
مسجد بنوانی ہوئی تو اللہ نے جنوں کو بھیج دیا, حضرت سلیمان نے پوری مسجد بنوائی اور کام ہو رہا ہے مسجد اقصا کا, اور اسی بیچ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا
اللہ
پیغام موت آ گیا, ان کے انتقال کا وقت آ گیا. حضرت جن سب کام کرتے تھے اور ایسے کھڑے ہو کر روزانہ دیکھتے, سمجھ گئے, تو جن ایسے مڑ مڑ کے دیکھتے تھے حضرت ہیں حضرت ہیں, یہ قوم کسی کے قابو کی نہیں ہے. حضرت جب تک کھڑے رہتے تھے کام کرتے تھے, اور جب تشریف لے جاتے تھے پھنس گئے. اب کام انکمپلیٹ تھا, مسجد کو پورا بنانا تھا, اور حضرت کا انتقال ہو گیا تو رب نے یہ انتظام کیا کہ حضرت ایسے ہی کافی دنوں تک ایسے کھڑے اور جس روزے سے چل ہی نہیں رہے. جب پورا کام ہو گیا تو اللہ نے دیمک کو حکم دیا جاب نیچے سے لکڑی کاٹ. جب وہ ادئی آ کر کے لکڑی کو لگی اور کھا کھا کر کے اس کو کمزور کیا تو لکڑی ٹوٹی, اور جب لکڑی ٹوٹی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسد خاکی زمین پر تشریف لایا. ہم یہ نہیں کہتے کہ گر پڑے, نبی گرتا نہیں ہے,
بہت خوب.
اس کا ذکر پرانی مجید میں ہے لینا. حضرت سلیمان جب جنہوں نے دیکھا کہا ان کا تو انتقال ہو گیا, کاش کہ ہم کو پہلے سے معلوم ہوتا تو بھاگا. ارے رب کا سسٹم ہے, رب نے ایسا انتظام کیا تھا. بادشاہ وہ تھے, ان کا کام جن کرتے تھے, اور میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی شان یہ رہے کہ ان کا کام جن کیا. پانی بھر رہے ہیں تو جن, کھدائی کر رہے ہیں تو جن. آج بھی یہ حال ہے کہ جن کا جن کہیں نہیں بھاگتا, جن کا بھوت کہیں نہیں اترتا. آج میں وہاں مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر جاتے ہیں تو وہاں بھوت آتا ہے اور بھاگ جاتا ہے.
بے شک
بھوت کا علاج وہاں ہوتا. کنٹرولنگ پاور ان اللہ والوں کا دیکھو کہ ان کا کنٹرولنگ پاور کتنا ہے. جنوں پر جو آگ سے بنے ہیں ان پر بھی ان کا کنٹرول ہے, جو نور سے بنے ہیں ان فرشتوں پر بھی اللہ والوں کا کنٹرول ہے. فرشتے ان کے پاس آتے ہیں, سارا کنٹرولنگ پاور ان اللہ والوں کے ہاتھ میں رب نے دیا ہے. اس لیے فرمایا اگر تم ان بیلنس ہو گئے ہو تو کونوں معاشرہ بھی تم سچوں کا دامن پکڑ لو, تمہارا بیلنس صحیح ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس جلسے کو کامیاب فرمائے, اور جو کچھ سنا سنایا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.